الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملک بھر میں آج ہم 69واں یوم آزادی منا رہے ہیں. پاکستان جس بنیادی نظریے کے تحت حاصل کیا گیا اس کے حوالے سے چند گزارشات آج کی گفتگو میں ہوں گی. آج سے قریباً 1300 سال پہلے کی بات ہے، 92 ہجری، 711 یا 12 عیسوی، 10 رمضان المبارک کے روز سندھ کے حکمران راجہ داہر کے مظالم کا جواب دینے کے لیے محمد بن قاسم کی قیادت میں آنے والی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جب راجہ داہر ہلاک ہوا تو پہلی مرتبہ سندھ باب الاسلام بنا. تھوڑی سی آواز بڑھا لیں. پھر 5ویں صدی ہجری، شعبان 416 ہجری، 1025 عیسوی میں محمود غزنوی رحمہ اللہ نے سومنات کو فتح کیا، تو فتح سومنات کے بعد 1193 عیسوی میں شہاب الدین غوری آئے، پھر قطب الدین ایبک آئے، پھر شمس الدین التمش یا التتمش کے ذریعے مسلمانوں کا بر صغیر میں باقاعدہ اقتدار قائم ہوا. مسلمان ہندوستان پر 1273 ہجری یا 1857 تک حکمران رہے، یہ 857 سال بنتے ہیں. برصغیر کے وہ علاقے جن میں آج پاکستان قائم ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کے زیر حکومت جو علاقے ہیں ان میں تو 1100 سال، اور باقی علاقوں میں مسلمان 850 سال تک حکمران رہے. 8-9 صدیوں تک اسلامی حکومت رہنے کے باوجود مقامی لوگوں کی اکثریت غیر مسلم رہی. مسلمانوں نے انہیں جبرن زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا, نہ صرف ان کے بنیادی حقوق انہیں فراہم کیے بلکہ حکومت میں بھی انہیں شامل کیا. مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان چھوٹی چھوٹی سینکڑوں ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. بر صغیر کو ایک ملک مسلمانوں ہی نے بنایا ہے. مسلمانوں کی آمد سے 1500 سال پہلے صرف ایک موقع تاریخ میں ایسا ملتا ہے جب اشوک نے اسے فتح کیا اور ایک ملک کا رنگ دیا, لیکن اشوک کی موت کے بعد پھر یہ سلطنت بکھر گئی اور اشوک بھی ہندو نہیں بلکہ بدھ مت کا پیروکار تھا. 1857 تک مسلمان بر صغیر کے کسی نہ کسی حصے میں برسر اقتدار رہے, لیکن بدقسمتی سے مسلمان حکمرانوں کی خود غرضیاں, ان کی عیش پرستیاں, مذہبی انحراف اور آپس کی لڑائیاں انہیں اس سطح پر لے آئیں کہ بالآخر اقتدار سے محروم ہوئے اور برطانوی استعمار کی صورت میں فرعونی طرز حکومت رکھنے والی قوم برسر اقتدار آئی اور اقتدار پر قابض ہوئی. انگریز آ کر تجارتی مراکز پر قابض ہوئے, پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارتی سے آگے بڑھ کر سیاسی مقاصد حاصل کیے, اور پھر مسلمانوں کا سارا سسٹم تبدیل کرنے کی منظم کوشش شروع ہوئی. 1837 میں فارسی زبان, جو مسلمانوں کی زبان تھی, اس کی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی زبان لاگو کی گئی. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم, بنایا ہوا نظام تعلیم نافذ کیا گیا, جس سے یکسر نظام تعلیم دو حصوں میں بٹ گیا. انگریزوں نے بر صغیر میں جو زیادتیاں کی ہیں ان کا مختصر تذکرہ میلکم لوئس مدراس کی عدالت کے جج انگریز نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہم نے ہندوستانیوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا, ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا, شادی بیاہ کے قواعد بدل دیے, مذہبی رسوم و رواج کی توہین کی, عبادت گاہوں کے نام وقف جاگیریں ضبط کی, عمراء کی ریاستیں ضبط کی اور لوٹ کھسوٹ سے ملک کا استحصال کیا. اسی طرح کی رائے چارلس نیپیئر نے ان الفاظ میں دی ہے کہ گزشتہ ساٹھ برس کے دوران 10 پدم روپیہ سے زائد رقم ہندوستان سے لے جائی جا چکی ہے, اس کا ایک ایک روپیہ ہندوستانیوں کے خون سے آلودہ ہے اور قاتلوں کی جیب میں ڈالا گیا ہے, مگر اس سرمایہ کو جس قدر دھو لو اس سے وہ داغ ہرگز صاف نہیں ہوگا جو ہمارے دامن پر لگ چکا ہے. یعنی انگریز اپنی قوم کے حوالے سے کہہ رہا ہے اور کہا کہ میرا بیان ذرا عجیب نظر آئے گا, مگر میں ظالم نیپولین کے مظالم پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظالم کو ترجیح دیتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ایسے حالات میں مسلمانوں نے برطانوی سامراج سے نجات کی تحریکیں شروع کی. چنانچہ پہلی تحریک 1830 کے قریب سیدین کی تحریک ہے. سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید ان کے رفقاء. یہ تحریک کامیابی پورے طور پر حاصل نہیں کر سکی اور یہ لوگ شہید ہو گئے. پھر انہی کی باقیات سے 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا. لیکن اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کامیابی مسلمانوں کو نہیں ہوئی. پھر تحریک آزادی ہند اور پھر تحریک قیام پاکستان. یہ تحریکیں یقیناً آپ سب حضرات کے علم میں ہیں, بلکہ اس سے پہلے 1879 میں تقسیم ہند کا خیال جمال الدین افغانی کے ذہن میں اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے وسیع بنیادوں پر مسلم ریاست کے قیام کی تجویز دی. پھر پاکستان کا بنیادی تخیل پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہماری تاریخ میں خطبہ الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. خطبہ الہ آباد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا تصور پیش کیا گیا اور خطبے کے ان الفاظ پر ہمیں بہرحال غور کرنا ہے. آپ نے فرمایا, اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اس کا وضع کرتا ہے, یعنی اسلام کا وضع کرتا ہے, اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے الگ نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ نے ایک کو ترک کر دیا تو بالآخر دوسرے کو بھی ترک کرنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو اسلام کے اصولوں کے منافی, کسی وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو. اسی خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. یہ الفاظ اس تاریخی خطبے کے ہیں جو الہ آباد میں سلطنت پاکستان کے قیام کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے صدارتی خطبے کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا. پھر 23 مارچ 1940 کو قیام پاکستان کا مطالبہ باقاعدہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی برصغیر کو تقسیم کرنے کی تحریک نے زور پکڑا تاکہ مسلمان ایک آزاد اسلامی ریاست میں اپنے نظریے کے مطابق نظام مملکت قائم کر کے اس کے تحت زندگی گزار سکے. میں درخواست کروں گا, یہ باتیں آپ سب حضرات کے ذہن میں ہیں لیکن ایک خاص پس منظر میں ان کو دہرا رہا ہوں. بابا قوم نے 1944 میں گاندھی کے نام جو خط لکھا اس سے اسلام کے نظام زندگی ہونے کے بارے میں ان کی رائے واضح طور پر سمجھ آتی ہے. آپ نے لکھا, ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بالکل ہی ناواقف ہیں, ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ہمہ گیر ضابطہ حیات ہے. مذہبی, معاشرتی, دیوانی, معاشی, عدالتی غرض کے ہماری مذہبی رسومات سے لے کر روزمرہ زندگی کے معاملات تک روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، اجتماعی حقوق سے لے کر انفرادی حقوق تک، اخلاقیات سے لے کر جرائم تک، دنیاوی سزاؤں سے لے کر آنے والی زندگی کی جزا و سزا تک کے تمام معاملات پر اس قرآن کی عملداری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قیام پاکستان کے چند ماہ بعد فروری 1948 میں ایک اخباری انٹرویو میں قائد اعظم نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی حیثیت کو بہت واضح الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا، فرمایا پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی شکل اور حیثیت کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دستور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوگا، ان اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح سے 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ قائد اعظم کے بعد قائد ملت مرحوم لیاقت علی خان، ان کی رائے بھی بہرحال قیام پاکستان کے مقصد کا تعین کرتی ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے مقاصد کا تعین بانیان پاکستان کی رائے سے ہوگا، کسی فخر زمان یا کسی الطاف یا کسی عاصمہ جیلانی یا کسی بے دین اور لا مذہب فرد کی رائے سے نہیں ہو سکتا۔ قائد ملت مرحوم نواب لیاقت علی خان کی رائے 9 فروری 1951 کو کراچی میں مؤتمر عالم اسلامی کے اجلاس سے قائد ملت نے خطاب کیا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا، یہ ان لوگوں کی رائے ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک میں نمایاں طور پر حصہ لیا ہے یا جنہیں ہم بانیان پاکستان شمار کرتے ہیں۔ فرمایا حصول پاکستان کی تحریک کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا، حصول پاکستان کی تحریک کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا کہ دنیا کے ممالک میں ایک اور ملک کا اضافہ کیا جائے۔ اس جد و جہد سے برس عظیم کے مسلمانوں کا مقصد اپنے لیے ایک ایسے خطے زمین کا حصول تھا جہاں اسلامی تصورات اور اصول حیات پر عمل اور اس کے ثمرات کا دنیا کے سامنے مظاہرہ کیا جا سکے۔ اور آپ کی تقریر کا یہ جملہ بہت اہم تھا کہ پاکستان میں حکومت قرآن پاک کے احکام اور اصولوں کے مطابق چلائی جائے۔ یہی بات بانی پاکستان نے 1948 کو قیام پاکستان کے بعد اسلامی کالج پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ پھر 13 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد پیش کی جس کی 3 دفعات یہ تھی، پہلی پاکستان میں حاکمیت اعلی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، حاکم اعلی اور مقتدر حقیقی اللہ تعالی ہے، حکمران ہمیشہ نائب ہوں گے۔ دوسری بات جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور اجتماعی انصاف کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق عمل میں لایا جائے گا. تیسری بات، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، پھر 1954 کی دستوری سفارشات، پھر 1956 کا آئین، پھر 1962 اور پھر 1963 کے دستوروں میں اس عہد کو دہرایا گیا. پھر 1975 میں منکرین ختم نبوت کو ایک دستور ساز اسمبلی نے باقاعدہ غیر مسلم قرار دینے والی